قتالة في النار. باب سهل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صرف الله ہی پر بھروسہ رکھو, توکل رکھو اگر تم مومن ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حسبک اللہ, اے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے اتباع مومنین کے لیے بھی کافی ہے. حسبک اللہ, اللہ کافی ہے آپ کے لیے اور آپ کے اتباع کے لیے بھی. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اے پیارے نبی, اللہ اور آپ کے اتباع آپ کے لیے کافی ہیں. یہ معنی غلط ہے, علماء نے اس کو غلط کہا ہے. صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کافی ہے ہر ایک کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کے لیے بھی. یعنی حسب کا لفظ جو ہے وہ بغیر کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی اس معنی میں, یعنی کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اور مسلمانوں کی مومنین کے ساتھ یہ تعلق نہیں تھا, یہ بات نہیں کہی جا سکتی, اس بات کا تعلق نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے وہ کافی ہیں, بلکہ صرف اللہ ہی ہر ایک کے لیے کافی ہے. البتہ مومنین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے, جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین, اسی اللہ نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. تو تائید اور مدد یا نصرت مسلمانوں کی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن حسب کا لفظ پورے طور پر کافی ہونے کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ ہی بولا جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ مانا لینا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مسلمان لوگ کافی ہیں, یہ معنی غلط ہے. کافی ہونا صرف اللہ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ, آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے اللہ کافی ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ان کے لیے کافی ہے, اللہ ان کے لیے ان کا مددگار ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہوا کہ آپ یا آدمی اسباب کو نہ استعمال کرے, نہیں, توکل کے ساتھ اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو متوکلین کے سید المتوکلین تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی اللہ پر توکل کرنے والا نہیں تھا, پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اسباب کو استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے, آپ نے خود زرہ پہنی, تلوار لیا, نیزے وغیرہ کا استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس مقصد کے لیے پکارا کہ جنگ لڑیں اور اسلام کی اور مسلمانوں کی اور خود بھی اللہ کے دین کی مدد کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کا استعمال کسی بھی طرح کا کوئی سبب ہو ایک مشروع چیز ہے, اس کو چھوڑ کر کے آدمی یہ سوچے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی عبادت کو پوری کے پورا کر لیں گے یا اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کر لیں گے, یہ معنی غلط ہوگا. یہاں تک کہ آدمی اگر اسباب کو چھوڑ کر کے اور کوئی بھی ایسی چیز اللہ کی عبادت کی ہے جس میں اس نے سبب نہیں استعمال کیا, تو وہ عبادت بھی پوری نہیں ہوگی. وہ جو شرط ہے وہ جو نہیں کیا تو نماز نہ ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اسباب اور اس کے شروط اور ارکان کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا, توکل نام ہے اس کا خنجر تیز رکھ اپنی, پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ رکھ. یعنی یہ نہیں کہ تلوار لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. کیا پہلا مصرع ہے کہ ان سادہ لوہوں کی یہ حالت ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. نہیں, استعمال اسباب کا ضروری ہے, اس کے بعد پھر اسباب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہو جائے گا. اسباب کے استعمال کے بعد صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے تئیں جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اگر اللہ نے نہیں چاہا تو یہ سبب بیکار ہوگا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بخاری شریف اور دوسری مستند روایتوں کا یا کتابوں کا کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب اللہ ونعم الوکیل اس وقت کہا تھا جب نمرود اور اس کی قوم کے لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ کے یہ نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے، لیکن ان کو بھی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے انبیاء کے ساتھ خاص اپنی مدد کا، خاص تائید کا، اس خاص تائید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مدد کی. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے اچھا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. بھروسے کا لائق سب سے بڑا وہی ہے. یہ بات کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ دکھایا لوگوں کو کہ آگ کو حکم دیا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ، کیونکہ ہر چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اطاعت کے لیے پیدا ہوئی ہے. آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے اطاعت گزار بن کر کے آ جاؤ. قالوا اطعنا طائعین، ہم تیرے عبادت گزار، تیرے اطاعت گزار ہو کر کے آ گئے. کسی نے انکار نہیں کیا. اسی طرح دوسری روایت میں ہے، دوسری آیت میں ہے، انا انزلنا ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کے عمل کے ساتھ، اس قرآن کو اگر ہم آئے کسی پہاڑ پہ اتارتے تو اس قرآن کی جلالت اور اس کی عظمت کے پیش نظر پہاڑ بھی پھٹ جاتا، متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے. گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذات بنائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تمرد کرنے کا اختیار اس کو دیا ہے، لیکن دوسرے جو دنیا کے اندر یا آسمان و زمین کے اندر جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے جیسا کہ آیتوں میں آیا ہے. تو آگ نے، آگ کو جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے یا نہ رکو نہیں بردم و سلام علی ابراہیم، تو آگ کو کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم مخالفت کرے. اور وہ آگ جلانے کے بجائے سلامتی کی جگہ بن گئی، بردن و سلام علی ابراہیم، نہیں جلایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، قالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قال له ان الناس قد جمعوا لكم فاصوم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جنگ احد کے بعد کفار قریش نے مل کر کے، جنگ احد میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی لیکن مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد پھر 70 صحابہ شہید کیے گئے، حضرت حمزہ سید الشہداء اسی وقت شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، پھر آپ کے رخسار مبارک میں زرہ کی کا حلقہ یا گرہ کی جو گرہ ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے مبارک سے دھس گئی. یہ سب ہوا بعد میں. اس کے بعد جب کفار نکل کے گئے تو دوسری مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کیا جائے کہ اس وقت پے در پے ان پر ایسے حملے کیے جائیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. ابو سفیان نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہلا بھیجا، کوئی قافلہ آ رہا تھا، ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں یثرب کی طرف جا رہے ہیں، یعنی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں جب پہنچنا تو محمد ہزار بار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم اب عرب کے قبائل کو جمع کر کے آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. وہ وارننگ دی تھی انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیار ہو کر کے آئے ہو. لیکن جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روب، مسلمانوں کا ڈر جمع دیا، داخل کر دیا، وہ واپس چلے گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس وقت یہ بات کہی تھی. اس وجہ سے کسی بھی اذا اشتدت بك البلوى فذكر في الم نكره، جیسا کہ آیا ہے کہ اگر مصیبت چاروں طرف سے گھیر لے، آنکھوں کے سامنے مصیبتوں میں اندھیرا چھا جائے، تو آدمی کو اس وقت اللہ کی آس، اللہ کی امید، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضائع نہیں کرتا ہوتا. شرط یہ ہے کہ اس نے خوشی کے دنوں میں، فراغ کے دنوں میں، صحت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد رکھا ہے، یقیناً ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر اس نے دوسرے دنوں میں، نعمت کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہیں بھولا، وہ تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کو ضائع نہیں کرے، کتنی بھی سخت مصیبت آئے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود یہی ہوا، مسلمانوں کے ساتھ خود یہی ہوا. جو دنیا کی سب سے افضل جماعت تھی، افضل لوگ تھے اور افضل الرسل کے ساتھ تھے، لیکن ان کو بھی جو مصیبتیں پہنچیں، احزاب کے موقع پر ان کو ایسا گھیر لیا گیا کہ لوگ ڈر کے مارے پیشاب پیخانے کے لیے نہیں نکل پاتے تھے. منافقین اس وقت خوش ہو کر کے یا جذب ہو کر کے کہنے لگے کہ محمد تو تمہیں خواب دکھا رہے تھے کسرا اور قیصر کے محل کو فتح کرنے کا، آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ڈر کے مارے پیخانے کے لیے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر پہنچی تو پھر آپ نے تاکید فرمائی کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہیرا تک اس کو پتا دین کو غالب کر دے گا یہاں، اور امن اس طرح ہو جائے گا کہ ایک اکیلی عورت اونٹنے پہ بیٹھ کر کے یہاں سے وہاں تک سفر کرے گی. لا تخاف الا اللہ، صرف اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا. اگر اس کے ساتھ بکری ہے تو بھیڑیے کا ڈر ہوگا، ورنہ اور کسی چیز کا ڈر اس کو نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبتلا کیا، آدمی مبتلا ہوگا اور اس ابتلا میں آدمی کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اس میں اگر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس وقت شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا، مایوس ہوا، تو یقیناً وہ ظالم ہوا جیسا کہ آیات میں آئے گا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امن مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے، لفظ مکر کا آیت میں استعمال ہوا ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کو خبر ہو جانی چاہیے کہ لا یامن مکر اللہ، اللہ کے مکر سے صرف نقصان اٹھانے والے قوم ہی بے خوف ہو سکتی ہے. یعنی مکر کا معنی یہاں کیا ہوا، مکر کو مکر ہی کے لفظ میں استعمال کیجئے، اردو کے استعمال میں اگر اسے آپ اس کو استعمال کریں گے تو دل میں بہت کچھ وسواس آئے گا، لیکن عربی کے معنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تدبیر، مکر کے معنی تدبیر، مکر کے معنی کسی شخص کی تدبیر سے بڑھ کر کے تدبیر کرنا، یہ بھی مکر ہوا. تو مکر کے معنی تدبیر کرنا، اگر دشمن آپ کے ساتھ آپ کے اوپر غلبہ پانے کی تدبیریں کرتا ہے، آپ اگر اور تدبیر اس سے بڑھ کر کے کر رہے ہیں تو یہ مکر ہوا، اور یہ مکر اس وقت عیبدار نہیں ہوگا، اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. اردو میں تو مکر کہتے ہیں فریب کو، دھوکھا کو، نہیں دھوکھا کے معنی میں استعمال کرنا اس کو غلط ہو جائے گا. تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں کہ ویم کرون ویم کر اللہ، دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی ان سے مکر کر رہا ہے. تو یہ مکر یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی صفت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کی ہے، وہ یا تو صفت نقص ہوگا کہ وہ کمی والی صفت ہوگی جس کو بری صفت کہی جائے گی، یا صفت کمال جیسے کہتے ہیں کہ آدمی کے کمال اور آدمی کے غلبہ کی وہ صفت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کے غلبہ اور اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت ہوگی. تو جو صفت کمال کی ہے اگر کسی بھی معنی میں ہو، اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنے میں جو سب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس کے ثابت کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قدیر ہے، حی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. صفات کے بارے میں اصل میں بہت سی قومیں گمراہ ہوئیں اور بہت سے فرقے اس میں آئے، لیکن آخری مرحلہ اور یا آخری صحیح بات جو رہ جاتی ہے کہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اس کو اسی طرح آپ استعمال کریں. شرط یہ ہے کہ اس میں نقص کا معنی آپ اللہ کے ساتھ نہ لگائیں. جیسے کہ اس سے پہلے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یمل مح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اتنی ہی کرو جتنے کی طاقت میں ہو، نفلی نمازوں وغیرہ میں. فإن اللہ لا یمل حتى تملوا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اکتائے گا نہیں جب تک تم نہ اکتا جاؤ. یہ لفظ اگر اردو کا ترجمہ کیا جائے گا تو یہ ہوگا، لیکن ملل کے معنی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کسی چیز کو بوجھ سمجھنا، کسی چیز کو بھاری سمجھنا دل پر.
تو یہ چیز صفت نفس بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو بھاری سمجھتا ہے, اور صفت عقل بھی کمال بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ عقل مند آدمی غلط چیز کو بوجھ سمجھے گا, بھاری سمجھے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ملل آتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھاری سمجھے گا. بھاری سمجھنے کا مطلب اس کو ناپسند کرے گا. تو جو صفت جس میں دونوں شکلیں ہیں, جیسے غضب کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں شکلیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ کمال کی صفت ہے اور نفس کی صفت ہے, تو جب کمال کی صورت آئے گی, صفت کمال ہوگی, تو اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا واجب ہے. اس میں لوگوں نے دھوکہ کھا کر کے اس کی تعویل کی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غضب کا استعمال کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو انسانوں کی صفت ہو گئی غصہ ہونا, اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے غضب کا بھی تو اس کی صفت بھی ثابت کی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ غضب کو کمال کی صفت بھی بعض اوقات میں مانی جائے گی, ورنہ آدمی اگر بعض اوقات میں غصہ نہ ہو تو وہ یا تو بیوقوف سمجھا جائے گا, یا بے شرم سمجھا جائے گا, یا دیوس سمجھا جائے گا. کسی کی عزت پر اگر حملہ ہو اور وہ حلم اور بردباری سے اس کو سن دیکھ لے, صبر کر کے بیٹھ جائے, اس کو کہیں گے یا تو عقل سے آ رہی ہے, یا تو حیا اور شرم سے آ رہی ہے, یا سرافت سے آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ غصہ بھی ایک شریف زندگی گزارنے کے لیے غصہ بھی ضروری ہے. غصہ صفت کمال اس وقت سمجھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کامل اوصاف کا مالک بنا کر کے بھیجا, کامل اوصاف کا حامل بنا کر کے بھیجا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اگر کوئی حملہ ہوتا تھا تو آپ اس شخص سے جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. لیکن اذن سنکت حرمات اللہ فلا تقوم له لہو قائمہ, لیکن جب اللہ کی حرمتوں کی پامالی کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی. یہ ہے تو غصہ جو ہے اللہ کے لیے بھی ثابت کرنا, یہ کمال کی صفت ہے. آدمی اگر بے سبب غصہ ہو تو یہ چیز عیب کی ہے, لیکن با سبب بھی غصہ نہ ہو تب بھی عیب کی ہوئی. اس وجہ سے کوئی بھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے وہ صفت ثابت کرنا لازم ہے, اس کی تعویل کی ضرورت نہیں. علماء نے اسی وجہ سے سلف نے کہا ہے کہ جو بھی اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیے اس کو ہم بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی کیفیت بیان کیے اس کو ہم ثابت کریں گے, نہ اس کو ہم بے معنی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ کر کے اس پر ایمان لائیں. اور اگر یہ کہیں گے کہ اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے, یا ایسا کلام پاک اتارا ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کلام پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے, اللہ کے کلام میں کیا دلوں پر ان کے تارے لگے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مکر کا لفظ یہاں جس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اسی لفظ میں آپ استعمال کر کے معنی یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ تدبیر کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑھ کر کے تدبیر کرنے والا ہے. فلا یأمن مکر اللہ, اللہ کی تدبیر سے وہی بے خوف ہوں گے جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جو شخص اللہ کے عذاب سے, اللہ کے انتقام سے بے خوف رہے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معافی میں بھی, اللہ تعالیٰ کی معافی میں تیز تیز رہے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں تیز تیز رہے گا. اور جو شخص اللہ کی نافرمانی میں تیز تیز رہے گا وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے صفت ثابت کیا ہے کلام پاک میں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کو جس صفت سے موصوف کیا ہے اس صفت کو اسی معنی میں استعمال کرنا چاہیے, اور بغیر کسی مثال کے یا بغیر کسی کیفیت کے بیان کیے ہوئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تو کہا ہے کہ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کہنا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا, لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استوا کا معنی کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, تو کہتے ہیں استوا کا لفظ یعنی اس پر آپ استوا یعنی گویا بیٹھنا یا اس پر متمکن ہونا, یہ سب معنی آتے ہیں. لیکن استوا کا مطلب جیسے کوئی شخص استوا حل کرسی ہوا, اگر کوئی کہیں کرسی پہ بیٹھا تو استوا کا معنی معلوم ہے. اور اب اس کی کیفیت کیا ہے, پالتی مار کے بیٹھا ہے, ٹکڑو بیٹھا ہے, خدا نہ خاص ہے, اس طرح کی مثال لینا یہ گمراہی ہے. اور اس پر ایمان لانا واجب ہے, اس کو انکار کرنا بہرحال گمراہی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. کو اللہ کے اوصاف کے بارے میں اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لیے مکر کی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور مکر یہ صفت کمال ہے بعض حالات میں, اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں معنی میں ہے. جی ومن یقنط من رحمت ہی الا الضالون, اللہ کی رحمت سے من رحمت ربی ہی, ومن یقنط من رحمت ربی ہی الا الضالون, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہی لوگ ہوں گے. اللہ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہی لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, گمراہی میں اپنی زندگی کو بھٹکایا ہوگا. یقیناً آگے چل کر کے ان کو اللہ کی غضب کے خوف سے اللہ کی رحمت کی امید کچھ بھی نہیں رہے گی. زندگی بھر یہ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب کچھ غلط کام کر لیے ہیں, اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بخشے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. آپ کو وہ قصہ معلوم ہوگا, بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان کی تفسیر میں بیان کیا ہے. اللہ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں مقرر کر رکھی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا, اس نے دنیا کا کوئی گناہ نہ چھوڑا کہ اس نے وہ گناہ کر ڈالا ہو, قتل ہو, چوری ہو, زنا ہو, سرقا ہو, جو کچھ بھی ہو اس نے تمام گناہ کا ارتکاب کیا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور کہا کہ دیکھو بچوں, جب میں مر جاؤں تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے پا لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی کو اس طرح کا سخت عذاب نہیں دے گا. یہ دیکھیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی ایک مثال. پھر کیا کرو, جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا, آگ میں جلا کر کے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ پائے گا. دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے, اللہ کی قدرت کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یہی تک سمجھی اس نے کہ ہمیں جلا کر کے جب ہم مٹی میں ملا دیں گے تو ہمیں نہیں پکڑ پائے گا, لیکن اس حالت میں رہیں گے تو پکڑ پائے گا. یہ بھی ایک نا سمجھی ہوئی. بہرحال تو بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق اسی طرح کیا جس طرح اس نے وصیت کی تھی. جب اس جلا دیا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, ہواؤں کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا کہ اس کے تمام اجزاء کو اکٹھا کرو. تمام اجزاء اکٹھا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر کے پوچھا تم نے یہ کیوں سمجھا کہ میں تمہارے اوپر قادر نہیں ہوں؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرے ڈر سے میں نے ایسے کیا تھا, تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کرایا تھا کہ جلا لیں گے اڑا لیں گے تو تم مجھے نہ پا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے دل میں یہ ڈر تھا تو میں جاؤ تم کو معاف کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خفیت کا ایک معمولی پہلو بھی بخشش کا سبب بنا. اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جس شخص نے کسی بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر کے آ کر کے کسی راہب اور کسی قسیس سے اس نے مسئلہ پوچھا پادری سے کہ ہم نے 99 آدمیوں کا قتل کیا, کیا ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ کہا نہیں, اب تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بھی غلط ہے. فتویٰ دینے والے کو, سننے والے کو, عالم کو یہ نہیں, کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے مخاطب کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی کیا اس کا کوئی سبب بنے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز نہیں معاف کرے گا. اس نے کہا جب نہیں معاف کرے گا تو چلو ان کو بھی وہیں ان کا کام تمام کر دیا اور 100 قتل پورا کر دیا, ان کو بھی مار ڈالا. اس کے بعد پھر کسی سے جا کر کے پوچھا, کہا کیا, دوسرے کسی سے جا کے پوچھا, کہا کہ کیا ہماری توبہ قبول ہے ہوگی؟ کہا جی ہاں, فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ اور اعتراف ذنب کرو, تمہارے لیے دعا کریں گے, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. جا رہا تھا یا جا رہے تھے, راستے میں موت آئی. موت آئی لیکن کیونکہ توبہ اور استغفار کے شوق میں اور رغبت میں موت کی حالت میں وہ جاتنے کی حالت میں بھی وہ گھسکتے ہوئے اسی طرف جا رہے تھے. یہ اللہ کی رحمت کی امیدی کی مثال, گھسکتے ہوئے ادھر جا رہے تھے لیکن بہرحال موت آئی, عذاب اور رحمت کے فرشتے آئے, دونوں میں تنازع ہوا. انہوں نے کہا اس کی روح کو ہم نکالیں گے, عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی روح نکالیں گے. آخر میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے. ناپا جائے, وہ نکلا تھا نیک نیتی سے توبہ کرنے کے لیے, اگر توبہ کی جگہ کے قریب زیادہ ہو تو فرشتے رحمت کے اس کی جان نکالیں, اور اگر دور ہو اس سے اور اپنی زمین سے وہ زیادہ قریب ہو تو عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالیں. چنانچہ ایسے ہوا, زمین ناپی گئی اللہ کی قدرت سے وہ توبہ کی زمین سے قریب نکلے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. تو اللہ کی رحمت کی امید ہر وقت رکھنی چاہیے. آدمی کتنا بھی گناہگار ہو, صد بار اگر توبہ کنی باز آئی, توبہ شکنی باز آئی, ہزار بار توبہ توڑا ہو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ لئی لم تذنبو, اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کی فطرت, اسلام اور مسلمانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ بہرحال وہ انسان ہے, اسلام میں رہتے ہوئے, دین میں رہتے ہوئے, ایمان کے ساتھ ساتھ بھی وہ غلطیاں کر سکتے ہیں, لیکن اس غلطی کے ساتھ جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بہت کچھ پسند فرماتے ہیں. لو لم تذنبو, صحیح روایت میں ہے مسلم شریف وغیرہ کی, لو لم تذنبو, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا, پھر کوئی ایسے قوم لائے گا کہ جو توبہ بھی کریں گے, گناہ بھی کریں گے اور توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا, اور توبہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. اس وجہ سے آدمی کو ہر حالت میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی, ہزار گناہ کر کے مر رہا ہو یا ہزار گناہ کر کے زندہ ہے, تو اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا تو یہ بھی گمراہی کی چیز ہے. ایک گمراہی تو ہوئی یا گمراہیاں ہوئی کہ ہزار گناہ کیا اللہ کی معافیت کی, پھر اس کے بعد سب سے بڑی گمراہی ہے, سب سے بڑا خطرہ اس کے لیے ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کے تمام کام چھوڑ دے. نا امید ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ جب اب ہمیں اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں تو ہم جو چاہے کیا ڈالیں, سامنے پائے ان کو بھی قتل کر دیا, اسی طرح جب نا امید ہو جائے گا تو جو چاہے گا کرے گا, اور گناہ پر گناہ اس کا لگتا جائے گا, اس وجہ سے اس کا گھاٹا اور اس کا گھاٹا ہی ہوگا اور اس کی گمراہی اور ہی بڑھتی جائے گی. حضرت ابن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, عن الکبائر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا. گناہ چھوٹے بھی ہیں, گناہ بڑے بھی ہیں. کبائر کے بارے میں علماء نے کہا, کتابیں بھی لکھی ہیں. عام تعریف جو کبائر کی یہ کی جاتی ہے, عام تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو, یا قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھنے کی دھمکی دی ہو, یا یہ کہ جہنم میں داخل کرنے کی اللہ کے غضب کی دھمکی اس کو ہو, یہ کبائر گناہ میں سے ہیں. حقوق الوالدین کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے, جیسا کہ اس روایت میں بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بڑے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں, بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں. قالوا بلا یا رسول اللہ, آپ ضرور دیجئے خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ سب سے بڑا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. جن اعمال اور افعال اور جن چیزوں کا مالک اللہ ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کی جائے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کی جائے, والدین کو ناراض کیا جائے, یہ اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. وکان جالس وکان متکئا فجلس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے فرما رہے تھے, اہمیت جتانے کے لیے اس کے بعد کے کبیرہ کی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, آپ بیٹھ گئے اور فرمایا, اعلی و شہادت الزور وقول الزور, اعلی و شہادت الزور وقول الزور, بڑا گناہ بڑے گناہوں میں جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا ہے. اور فما زال یکررها, آپ بار بار اس کو دہراتے رہے, حتی قلنا, صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہنے لگے یا اپنے دل میں یہ کہنے لگے, لیت ہو سکت کاش سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اسی طرح اور دوسرے کبائر میں تو اعلان الکبائر, بعض لوگوں نے, اور یہ چیز آتی ہے کہ بعض لوگوں نے جب پوچھا کہ بڑے کبائر جو ہیں ان کا ذکر کیجئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور کچھ چیزیں دوسری روایت میں آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں صرف یہی تین کبائر ہیں. اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے کبیرہ ہونے کا علم دیا ہوگا, یہ ایک تفسیر ہے علماء کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا حکم دیا. دوسری تاویل, دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شخص سوال کرتا تھا کسی چیز کا, تو اس کے حسب حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے. کسی نے آ کر کے کہا, یا رسول اللہ, ای الاعمال افضل, سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں الصلاۃ لاول وقتها یا الصلاۃ لوقتها، دونوں روایت آئی ہیں کہ پہلے وقت میں یا نماز کو پہلے وقت میں پڑھی جائے یا نماز کو اس وقت میں پڑھی جائے، یہ سب سے افضل عمل ہے. ایک دوسرے صحابی آتے ہیں دلنی علی عمل یا رسول علی افضل عمل یا رسول اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ، وہ نمازوں میں سست رہے ہوں گے یا نمازوں کے بارے میں وہ زیادہ اس طرح کی ان کی توجہ نہیں رہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، دوسرے کام میں وہ تیز رہے ہوں گے لیکن کس میں سستی رہی ہوگی، تو پیارے رسول نے ان کے لیے کہا کہ تمہارے لیے اور تو افضل اعمال کر رہے لیکن یہ تمہارے لیے سب سے افضل اعمال ہے. کسی کو جہاد کے ساتھ توجہ نہیں رہی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل اعمال بتائے، سارا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، یا پھر ضرورت اس کی وہی رہی ہوگی. بہرحال تو یہ ہوتا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کے بارے میں، سارا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والیأس من روح اللہ، والامن من مکر اللہ، اللہ ہوگا اس کے دل کے اندر خشیت ہوگی، اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، تو گناہ پر قابو پا کر کے جی وہ گناہ سے الگ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس عورت نے جس کے ساتھ کوئی سخت زنا کرنا چاہتا تھا، مجبور ہو کر کے جب اپنے کو اس نے قابو میں دیا اور وہ زنا کے لیے بیٹھا، تو اس نیک عورت نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو، یعنی زنا باقرا عورت تھی، اس نے کہا کہ اس مہر کو اللہ کے حکم کے بغیر مت توڑو. الگ ہو گیا وہ، توبہ کر لیا اس نے، استغفار کر لیا. اس کے بعد وہی عمل جو اللہ کے لیے چھوڑا ہوا تھا غلط کام، ڈر کر کے اللہ سے، وہ وسیلہ بنا اس کی نجات کا. جب وہ تین آدمی غار میں جا کر کے چھپے، بارش تیز ہو رہی تھی، بارش کے سیلاب کی زد میں آ کر کے بڑا پتھر آ کر کے غار کے منہ پر لگ گیا، تھکنا بن گیا، وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے، تو وہی نیک عمل اس کا وسیلہ لے کر کے اللہ کے اس عذاب سے ان کو چھٹی ملی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آدمی جب اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے گا تو جو چاہے کرے، لیکن ادنا خوف بھی رہے گا اللہ کی تدبیر سے اس کو، تو بہرحال ایمان اس کا جاگ اٹھے گا کسی نہ کسی مرحلے میں. فلا یامن من مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر و تدبیر سے گھاٹا اور ٹوٹا اٹھانے والے قوم ہی بے پرواہ یا بے خوف ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. یہ تاکید ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اس کے صفت کے ساتھ مانتے ہوئے، اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، جس طرح منتقم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اسی طرح ان اوصاف کا بھی متصف ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جب ان اوصاف کا متصف ہوا تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. باب ہے من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تقدیر مقرر کر رکھے اس پر صبر کرو. تقدیر مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غیب کی تقدیر، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر فرض کیا وہ اللہ کی تقدیر میں ہے. الصبر علی اقدار اللہ، نماز پڑھنا ہے وہ اللہ کے قدر میں سے ہے، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، آپ کو وضو کرنے میں نہانے میں تکلیف ہو رہی، لیکن اس پر صبر کرنا یہ بھی ایک ایمان کی بات ہوئی. اگر ایمان نہیں ہے آدمی کے تو پانی کے ڈر سے، ٹھنڈک کے ڈر سے وہ یا نیند کو نہ چھوڑ کر کے وہ بستر میں لپٹا پڑا رہے گا، لیکن جب صبر کر کے اٹھے گا اللہ کے فرائض پر، اللہ کے واجبات پر، تو یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو سب اس میں کمی کرتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہوئی. الصبر علی اقدار اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مصیبت مقدر کر رکھی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بغیر کسی اس کے خواب و خیال میں بھی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ مصیبت اس کے سر آ جاتی ہے.
یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے اور آدمی کے خیر کے لیے ہوتی ہے. اس وقت آدمی کو گھبرا کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری یا اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط گمان, اس طرح کی چیزوں سے بہت کچھ دور ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. حقیقت میں زندگی بھر تو آرام سے کھائے پیے آرام سے رہے سب کچھ, تھوڑی سی مصیبت آئی اس وقت پھسل جانا, یہ ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے, بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو صبر کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دوسرے روایت میں فرمایا ہے اصبر و بیا, صبر جو ہے نفس کو اللہ کی تقدیر کے مطابق روک لینا, غلط چیز پر نفس کو نہ اکسانا یا نہ ابھارنا, یہ اللہ کی طرف سے روشنی دیتی ہے ایمان کی. ایمان اور ہی تازہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گا. اصبر و بیا, اس لمبی روایت ہے جس میں آیا ہے اطہور سطر الایمان, اطہور سطر الایمان پاکی جو ہے وہ ایمان کی کا ایک جز ہے. پاکی عام طور پر جنابت سے پاکی, وضو حد سے اصغر سے پاکی, یہ مقصود ہے. اسی طرح کفر اور شرک کی آرائشوں سے پاکی حاصل کرنا, یہ تو ایمان کا لازمی نتیجہ ہوا. اطہور سطر الایمان تفسیر علماء نے کی ہے کہ آدمی جو شخص اپنے کو ہمیشہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک رکھتا ہے, یہ ایمان کا ایک کام ہے اور ایمان کا ایک جز ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عمل یہ ایمان کا جز ہے, عمل ایمان کا جز ہے, جیسا کہ علماء سلف کا کہنا ہے والحمدللہ تملا المیزان. الحمدللہ, اللہ کا شکر کرنا یہ آدمی کے میزان کو قیامت کے دن بھر دے گا. زیادہ سے زیادہ الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور حمد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی زبان سے اس کو ادا کریں, نہیں, یہ سوچیں کہ اللہ تعالی حمد ہوتا ہے کسی نعمت کی کے مقابل میں کسی کی تعریف کرنا. آدمی ہو اللہ تعالی کے لیے تمام تعریفیں ہیں, تو نعمت کو سوچ کر کے آپ کسی بھی حالت میں ہو, بہرحال اللہ کی نعمت سے نکل نہیں سکتا آدمی کسی وجہ سے, اگر مصیبت میں بھی ہو تو کیا کہے الحمدللہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال علی النار. اللہ کا شکر ہے ہر حالت میں جس حالت میں رکھے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شکر کا موجب ہے, کیونکہ آپ اگر کسی ایک پیر کی کٹے, آپ کا خدا نخواستہ کسی کا ایک پیر کٹا ہوا ہے, تو دیکھیے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پر دونوں پیر جڑ سے کٹے ہوئے ہیں. اگر ایک شخص دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں تو دیکھیے ہو سکتا ہے اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوں دوسرے چوتھے کے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچی حالت میں ہے. ولا تنظروا هو من اعلی منکم, جو تم سے اونچے ہو اس کو نہ دیکھو. فانه اجدر الا تذروا نعمت اللہ, یہ اس طرح کا جب کرو گے تو تم اللہ کی نعمت کو کم نہیں سمجھو گے, اللہ کی نعمت کی بے حرمتی نہیں کرو گے, یہ سمجھو گے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت کچھ ہیں. اس طرح سے آدمی تو ہر وقت الحمدللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نمازوں کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, یہ کہا کرتے تھے, الحمدللہ کہا کرتے تھے, یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد چلتے پھرتے آدمی کو الحمدللہ, یہ آدمی کے میزان کو بھرے گا. میزان کیا چیز ہوتی ہے؟ ترازو. ترازو دنیا میں بھی ہوتا ہے, دنیا میں بھی اس کا ترازو بھرے گا. اگر وہ ترازو اعمال کا ترازو اس کا ہے یا دنیاوی معاملات کا ترازو, اللہ تعالیٰ اس کا ترازو بھر کر کے تولے گا, کھانے پینے کی اس کی برکت ہوگی. اصل مقصد قیامت کے ترازو کے بھرنے کا ہے, جم لو نیزا, قیامت کے دن لوگوں کا کے اعمال وزن ہوں گے, جس پر مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے, کیونکہ احادیث شریف میں اس کی متواتر احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اعمال کو اچھا وزن کرے گا. تو قیامت کے دن یہ الحمدللہ میزان کو بھرنے کا اگر کم ہے تو سبب بنے گا. او تم لو ما بین السماوات والارض والصدقۃ برہان والصلاۃ نور, نماز یہ نور ہے, نور ہوگی قیامت کے دن اور دنیا میں بھی. جو شخص نماز پڑھے گا اس کا نور ایمانی دن بدن تیز ہوتا جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فإني على نفسك بكثرة السجود لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون, حديث شريف میں آیا ہے کہ بندہ نوافل نمازیں پڑھ کر کے یا نوافل کام کر کر کے ہم سے تقرب لینا چاہتا ہے, یہاں تک کہ ایک حالت اس کی اتنی آگے اور اتنی مصیب اللہ کی طرف اللہ کے جناب میں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ ہے نماز کے نور ہونے کی. اور قیامت کے دن جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا تو نماز پڑھنے والے کو مومن کو اللہ تعالیٰ نور دے گا, اور وہ نور کی روشنی میں اس روشنی میں لوگ مسلمان لوگ چلیں گے نماز پڑھنے والے, اور دوسرے لوگ جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, اندھیرے میں پڑے رہیں گے تمک تو یہ ماریں گے اور کہیں گے کہ میرا بھی انتظار کر لیں تمہاری روشنی کے سہارے ہم بھی چل لیں, تو کہا جائے کہ نہیں ارد جاؤ پیچھے لوٹو اور وہاں جا کر کے روشنی ڈھونڈو کیونکہ دنیا میں تم نے روشنی کا کام نہیں کیا. الصلاۃ نور حدیث شریف میں ہے, والقرآن حجت لک علیک, قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے یا تو قیامت کے دن حجت بن کر کے آئے گا کہ ہاں اللہ کے ہاں سفارسی بن کے آئے گا, قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آیا ہے قیامت کے دن اس کے لیے چڑیوں کے جھنڈ کی طرح, دو چڑیوں کے جھنڈ کی طرح یا دو بادلوں کی طرح آئیں گی اس کے اوپر, یہ دونوں صورتیں تو حاجانی انہو اند اللہ, اللہ کے جناب میں اس سے حجت قائم کریں گے اور اس سے لڑ جھڑ کر کے اللہ سے مغفرت کرائیں گے. یہ قرآن کی یہ دونوں آیتیں. اسی طرح قرآن کا پڑھنا ایک حرف کا اجر, بس اجر ایک حرف کے پڑھنے سے اور الف لام میم کے پڑھنے سے 30 ثواب آپ کو ملے گا. یہ سب آدمی کے لیے بہرحال حجت قیامت کے دن ہوگی, اس کے ایمان کی دلیل ہوگی. اسی طرح اگر آدمی نے قرآن پر عمل نہیں کیا تو قرآن اس کے اوپر حجت ہوگا. قرآن کو جانتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا, قرآن آ کر کے رسول آ کر کے شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان هذا ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول خود آ کر کے پیر رسول کے اللہ رب العزت کے جناب میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یا رب ان قومی میرے قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے, اس پر عمل نہیں کیا تھا. پیر رسول کی شکایت یہ بہت بڑی شکایت ہو جائے گی, آدمی کا بچنا اس وقت مشکل ہوگا. اسی طرح وہ صبر و ضیاء, صبر جو ہے یہ روشنی ہے, تو صبر جو ہے آدمی کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی کا سبب ملے گا. اگر آدمی صبر کھو بیٹھے یقیناً اس وقت حواس باختہ ہو جائے گا, کوئی چیز نہیں سوچے گی سوچے گی. یہ انسان کے عقل کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے, جب بڑے مسائل میں پھنس جائے آدمی تو اس وقت اگر اپنے ہوش و حواس صبر کر کے ہوش و حواس سالم صحیح سالم رکھے تو یقیناً وہ پوری ایک قوم کو کی قیادت اس وقت کر سکتا ہے. لیکن عام لوگوں کی طرح وہ بھی اگر ہوش کھو بیٹھے تو نہ اس کو روشنی ملے گی اور نہ سب کو روشنی ملے گی, دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وہ روشنی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کا یہ سبب بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے کی فضیلتیں بہت سی روایتوں میں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ علقمہ فرماتے ہیں هو الرجل, اس ہدایت کی تفسیر حضرت علقمہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم, وہی وہ ایسا آدمی ہے جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جب اللہ کی طرف سے ہوا تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راضی ہوا ہم بھی اس کی تقدیر سے راضی ہیں. تو یہ راضی پر رضا ہونا یہی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اس کی, امن یومن باللہ, اور یہ ہدایت اسی شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر اس کو یقین ہوگا, یہ سمجھے گا کہ ہم جو کچھ ہمیں آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ مثل المؤمن کمثل الذرة, مومن کی مثال نرم کھیتی کی ہوتی ہے, تمیلہ الہوا الریح, ہوا اس کو چاروں طرف گھماتی رہتی ہے, جہاں سے بھی ہوا آئی ادھر الٹا ادھر الٹا, یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. اور ایک کافر کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ جھیل دے کر کے اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچاتا ہے. اس کی مثال ناریل کے درخت یا سنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ ہزاروں طوفانوں کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, اور آخر میں جب اس کا وقت آتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک کافر کا بھی حال دنیا میں رہتا ہے. آدمی مصیبت جب اس کو پہنچے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں, اگر غضب کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں آیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں پہنچے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں اس قدر مبتلا کر دیتا ہے کہ مرتے وقت تک اس کے اوپر مصیبتوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. مرتے وقت وہ اللہ کے ہاں پاک صاف اور گناہوں سے جو الگ ہو کر کے ایک دم اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ سے سارے ملاقات کرتا ہے. اور کافر کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیا رہتا ہے یہاں تک کہ اچانک اس کی موت آ جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ اس کو پورے طور پر سزا دے گا. یہ ہے ایک مسلمان کی مثال. اس وجہ سے کوئی بھی مصیبت دنیا میں آئے آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ کرنا یہ کہنا کہ کیا ہم ہی اس لائق راجے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو, ہم ہی اس لائق راجے ہیں. اگر ہم اسے کون ہے, کافر لوگ آرام سے کھا پی رہے ہیں اور جیسے کہ شکوا جواب شکوا میں بہت کچھ کہا ہے انہوں نے, تو وہ مسلمانوں کے نفسیات کی ترجمانی کی ہے حقیقت میں کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ہوا اور کافر کو ملے ہور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط واد ہور. تو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ستا رہا ہے. نہیں, اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ دنیا میں پاک دنیا میں مصیبتوں کو مبتلا کر کے پاک کر کے اس دنیا سے نکالنا چاہتا ہے, اور جو سب گناہوں سے پاک ہو کر کے اللہ کی طرف جائے گا یقیناً اس کا ٹھکانا انشاءاللہ جنت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب امر مسلم, ایک مسلمان کے آدمی کا معاملہ بڑا مسلمان آدمی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابت سرا اصبر پکانا خیر لو, اگر ان اصابت سرا اشکر پکانا خیر لو, اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کی چیز ہوتی ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, جو شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور ہی زیادہ دے گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرِ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ, اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ کی طرف انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر کے اپنے کو سنبھال لیتا ہے, اور پھر اس کے لیے یہ بھی خیر کی چیز ہوتی ہے, یعنی گناہوں کے پاسی کا سبب بنتا ہے, اور یہ صرف ایک مومن آدمی ہی کر سکتا ہے. لئیس ذلک الا مومن, جو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی گناہوں کی بخشش کی امید رکھتا ہے. جی لائیے سوال. ابھی کتنا باقی ہے؟
16 میرے پاس.
وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبده الخیر, صحیح مسلم میں آنا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بهم کفر, دو ایسی خصلتیں ہیں, دو ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں کفر کا سبب بنتی ہیں. اثان فی النسب, کسی کے نسب میں تان کرنا یا نسب میں عیب لگانا کہ یہ اپنے باپ کا لڑکا نہیں ہے, اپنے باپ فنا کی طرف منسوب ہے اس کا لڑکا نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ گویا اس کا مسئلہ صرف اس شخص کے ساتھ نہیں جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اپنے باپ کا لڑکا نہیں, بلکہ یہ علماء نے اس کو قد اس میں شمار کیا, یعنی تہمت دے رہا ہے اس کی ماں کو, اور پھر اگر اس نے اس پر گواہی نہیں دی تو پھر اس کو حد قد ملنا ہے, کیونکہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. ایک آدمی کی عزت, عورت کی عزت, یہ بہت بڑی, انسان مر کر کے مرنے کو عزت ہونے پر یا عزت جانے پر مرنے کو تبدیل لیتا ہے, سوچتا ہے کہ مر جائے لیکن عزت نہ جائے, یہ شکل ہوتی ہے آدمی کی. اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ کہا گیا اور وہ کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے. والنیاحت علی المیت, مرے ہوئے آدمی کے اوپر با آواز بلند چیخ کر کے رونا. نیاحا, عام طور پر آنکھوں سے آنسو کا بہانا اور غم کا آنا اور غم کا ظاہر ہونا یہ چیز معیوب نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم لاحق ہوا, یہ حالت آپ کی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم, ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ رسول ہو کر کے رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں القلب یدما, القلب ید, القلب یخشى والعین تدمع, دل نرم ہوتا ہے, آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے. ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا الیہ راجعون, اور ہم صرف اللہ کی رضا مندی ہی کے مطابق کہیں گے, انا للہ وانا الیہ راجعون. اور زور زور سے چیخنا, جیسا کہ عادت عورتوں کی یا بعض لوگوں کی, آدمیوں کے محاسن یا آدمیوں کو بڑا بنانے کے لیے مردے کو آدمی بہت سی چیزیں ان کی طرف اچھی چیزیں منسوب کر کے اور چیخ چیخ کر کے روتے ہیں. اور عورتیں کہتی ہیں ہمارا پہاڑ گر گیا, ہمارا ہاتھی مر گیا, یہ سب چیزیں ایسے الفاظ بولتی ہیں. یہ چیزیں نیا ہمیں داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب عنایت فرمائے. سوال یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی یا فدائی حملے کے ذریعے دشمن پر حملہ کیا جائے تو اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی سیرت سے کوئی واقعہ ہے؟ اگر مسلمان آپ بغیر کسی واقعے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ملک کو, مسلمانوں کے گھروں کو, مسلمانوں کی عزتوں کو جہاں کہیں گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور دوسرے تمام مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بغیر کسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ صفحیں کھڑی ہوئی ہیں, کفار اور مسلمانوں کی صفحیں کھڑی ہیں. اس وقت اگر کوئی شخص اپنے اوپر بم باندھ کر کے اور مسلمانوں کو فوج میں گھس کر کے ان کو مارتا ہے اور مر جاتا ہے, یہ بہت بڑی مبارک موت ہے. حضرت ایوب, ابو ایوب انصاری کے زمانے میں خود دنیا پر مسلمانوں کا جو حملہ ہوا تو اس میں کسی صحابی نے اکیلے فوجیں کھڑی ہیں اکیلے گھس کر کے اور لوگوں کو مارنا شروع کیا, آخر میں چاروں طرف سے لوگوں کی تلواروں اور نیزوں کے نشانہ بن کر کے وہ شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا القابیت ہی, صحیح روایت ہے مستدرک و حاکم وغیرہ کی, القابیت ہی الاتحلکہ, یعنی اپنا ہاتھ خود بخود انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا, خودکشی کر لی. یہ معنی سمجھیے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں کو خود سے ہلاکت میں اپنے کو نہ ڈالو. تو اسی کو لے کر کے, اس آیت کا معنی لے کر کے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنی جو خود کو خودکشی کر لی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط معنی لیتے ہو. اس کا معنی یہ, اس پر رد کیا انہوں نے, گویا اس کام کی انہوں نے تحسین کی اور کہا کہ جب ہم مکہ فتح ہو گیا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو جنگ وغیرہ ختم ہوئی, ہم نے یہ سوچا کہ وہ آرام سے بیٹھیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کو جاری رکھو, چھوڑو نہیں. تو یہ چیز اگر واقعی روبرو اور دشمن ہے تو اس قسم کے سزائی حملے مسلمانوں کو کے دل کو بڑھاوا دینے کے لیے, ان کی ہمت افزائی کے لیے ہوتے ہیں. اور دشمن ایک شخص کو جب دیکھے گا کہ ان میں چاہے ایک شخص کی بڑی ہمت چاہے تو اتنے ہزاروں ہمیں نوچ کر کھا جائیں گے, ان کے دل میں بزدلی پھیلے گی. یہ چیز ہوتی ہے حقیقت میں, یہاں تک کہ جیسے کہ آتا ہے اس میں فارس پر جب حملہ کیا مسلمانوں نے تو اس وقت کیا نام ہے فارسیوں کی یا ایرانیوں کی فوج سمندر اس پار کی, مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا کر کے اور ان پر حملہ شروع کیا. تو کہتے ہیں دیوا آمدن دیوا آمدن, دیو آ گئے بھاگے کر کے ہمارے. یہ ایک چیز ہوتی ہے روز زمانے کی, جس موقع پر یہ چیز بہت ہی مبارک ہوتی ہے, لیکن عام حالات میں اس کی کسوری مثال ہوگی اور اس کی کسوری حقیقت ہوگی. آپ بارہ کچھ لوگ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ اپنے امام کے جھنڈے تلے جمع کیے جائیں گے. کلام پاک کی مبارک آیت ہو یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو ان کے امام کا نام لے کر کے ہم پکاریں گے. بے امامہم, اس کی تفسیر ہم اپنے طور پر نہ کریں, جا کر کے ڈھونڈیں جو ہی تفسیر ہوتی ہے, جو ہی تفسیر متعین ہے, اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں. امام کا معنی عمل, اس کا عمل آگے آگے ہوگا. امام کے معنی ہر ایک کو اس کے عمل کے ساتھ ہم پکاریں گے, اور دوسری تفسیر ان کے انبیاء کے ساتھ پکارے جائیں گے. ہر ایک یہ نبی کی امت اس کے ساتھ چلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ اور علیہ الامم میرے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا, امتوں کا ایک حال پیش کیا گیا جس میں دیکھا میں نے کہ ایک نبی ان کے ساتھ کچھ بڑی فوج ہے چل رہی ہے, بڑے کافی ساتھی ہیں, دوسرے نبی ان کے ساتھ دو ہی چار ہیں, تیسرے نبی ان کے ساتھ نو دفعہ آدمی ہیں, کچھ نبی اللہ تعالیٰ کے ایسے گزرے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, اکیلے جا رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب یوم فل ناشم امامی, اور یہ مطلب لینا کہ کسی امام کو پکڑنا یہ ضروری ہے. اگر یہ مطلب لے رہے ہیں تو مختصر یہ سمجھ لیجیے, اس کی تفصیل بعد میں آپ سنیں گے, سن لیجیے گا کبھی, مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اگر یہ تفصیل سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل نہیں کیا تھا عرفات کے دن. عرفات کے دن کیا آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, اس دین کی کسی نص میں آیت میں یا حدیث میں کیا یہ صراحت ہے کہ چاروں اماموں کا پکڑنا ضروری ہے, جس کو ہم پورے یعنی وسوخ سے کہتے ہیں کہ جو سچی کہتا ہے کہ کسی چاروں امام میں سے ایک کا پکڑنا ہی ضروری, یہ غلط ہے. ہمارے سب امام ہیں, سب کی لیں گے سب کی چھوڑیں گے, اور یہ کہیں گے نہیں ضروری ہے تو 120 کے بعد امام بڑے امام صاحب کا رواج ہوا اس سے پہلے دین مکمل ہو چکا ہے. دین میں ان کے اتباع کا ایجاد یا اتباع کو واجب کرنا گویا دین ناقص کا باب پورا کرنا ہے. یہ مختصر سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے نکاح اور شادی ہوتے تھے. نکاح اور شادی کئی طریقے سے ہوتے تھے. ایک صاحب آئے, ایک عورت آئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے حقیقت میں آج کل اس بار میں بہت کچھ دین سے دور ہو کر کے, اول تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں کہا ہے کہ دین والیوں کو ڈھونڈو, یہ تم کا ہلمرا چلے ار بین لہسبہا ولی جمالہا ولی مالہا فرض فرد ذات تین تربت داد. پیارے رسول نے کہا کہ لوگوں کی تو خواہشیں اپنے خواہشوں کے مطابق, بعض عورتیں خواہش اپنے خوبصورتی کے لیے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں, بعض ان کے نسب نامے کے وجہ سے اونچے نسب کی اس طرح دوڑتے ہیں. تو تم جو ہے وہ دین والی کو پکڑو, اگر نہیں دین والے کو پکڑو گے تو تم مٹی میں مل جاؤ گے تربت داد. یا پیارے رسول نے بدعا کی ہے کہ تم نہیں ڈھونڈو گے تو تم مٹی میں ملو تربت داد. یہ ہے دوسری بات, یہ ہے کہ شادی ادا کرتے وقت تو ہود ہونے چاہیے, چند گواہ ہوتے تھے اور دو توپ اللہ کا کلمہ پڑھ دیا جاتا تھا, ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چلے جاتے تھے, اور کچھ شور شرابا یا ہنگامہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی آئے تھا, ایک عورت آئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابیہ آئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کہتے اللہ کے رسول انا احب نفسی لک, میں اپنے کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں دے رہی ہوں. پیارے رسول نے دیکھا ان کے نیچے اوپر سے دیکھا, اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا. اگر پیارے رسول قبول کر لیتے تو آپ کے ازواج مطہرات میں ان کا شمول ہو جاتا, لیکن آپ نے ان کو جواب نہیں دیا. فلم جب دیکھا انہوں نے کہ پیارے رسول نے ان کو کوئی نہیں جواب دیا تو بیٹھ گئی بھاگی نہیں بےچاری نافلیٹ ہو کر کے. ایک صحابی اٹھے جن کو جو کھٹی سی چادر پہنے ہوئے تھے, بس سابند پہنے ہوئے تھے, پیٹھ پر کچھ نہیں تھا, لیکن شادی کا ان کو شوق تھا. انہیں کہا اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہ ہو تو مجھ سے ان کی شادی کرا دیجیے. تو پیارے رسول نے کہا اچھا کوئی چیز بھی تم مہر کے نام کی لے آؤ. گئے ڈھونڈا انہوں نے تو کچھ نہیں پائے. سبحان اللہ, دیکھیے یہ بھی ایک غربت کا عالم جو صحابہ کے ساتھ گزرا ہے, جو افضل الخلق تھے, تو ان کو کچھ نہیں ملا. آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا. کہتے ہیں پیارے رسول کہتے ہیں جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے لے آؤ, التمس لو خاتم من حدید. آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ بھی نہیں مجھے ملی. پھر ہو جائے گئے تو پیارے رسول نے کہا کہ کیا قرآن کہاں تک تمہیں یاد ہے, کیا کیا تمہیں کلام پاک سے یاد ہے, کلام پاک میں سے یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سورت یاد ہے. تو پیارے رسول نے کہا جاؤ ان کو وہ سورتیں یاد کرا دو, یہی تمہارے مہر میں ان کو دے دیا جاتا ہے. یہ بھی طریقہ تھا. اس کے بعد ولیمہ کی استطاعت ہو تو ولیمہ کی ہدایت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کے کپڑے میں شادی کا پیلا رنگ لگا ہوا تھا کیونکہ زعفران وغیرہ عورت ملے ہوئی تھی اس طرح کا. پیار رسول نے دیکھا کہ محرم کیا معاملہ ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ تزوجت, میں نے شادی کی ہے. پیار رسول نے فرمایا اولم ولو بساتن, ایک بکری ہی صحیح ولیمہ کر دو. پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا خرچ نہیں کیا, لیکن اگر بکری ہو گوشت ہو تو اچھا ہے. پیار رسول نے حضرت صفیہ سے جب شادی کی تو آپ نے صبح اٹھ کر کے لوگوں سے کہا کہ بھائی جو کچھ کسی کے پاس ہو لے کے آؤ, کوئی افق پنیر لے کے آیا, کوئی کھجور لے کے آیا. فما انہ امر بالامسا فبسطت, اور وہ چمڑے کا دسترخوان بکھایا گیا اسی پر پھیلا دیا. اچانک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ مختلف ممالک سے سال دو سال کے ویزے پر سعودی عربیہ کو آئے ہوئے ہیں اور ہمارے اہل عیال اپنے اپنے ممالک میں قیام پذیر ہیں. ہمارے قیام گاہ جدہ وغیرہ جگہوں پر ہے. پتہ نہیں عمرہ کیا ہے. عموماً ہر مکہ مکرمہ ہر ہفتہ مکہ مکرمہ کو آتے جاتے رہتے ہیں. کیا اس طرح پر ہر ہفتہ سفر کی وجہ سے ہماری قیام گاہ پر جماعت نہ ملنے کی صورت میں نماز ظہر عشاء کی پتہ نہیں کیا پڑھنی ہوگی. ان گویا قطر کے بارے میں پوری پڑھنی ہوگی یا قطر پڑھنی ہوگی. آپ اگر جدہ اور مکہ کے درمیان ہیں تو آپ قطر پڑھیں گے. اس وقت نماز آپ کو نماز کا وقت آیا راستے میں تو آپ پڑھیں, لیکن اگر مکہ پہنچے تب بھی آپ قطر کر سکتے ہیں اور اپنی قیام گاہ پر آپ قطر نہیں کر سکتے ہیں. کتنی دور بھی اپنے ملک سے آئے ہوں لیکن جب یہاں قیام کا ارادہ ہو گیا تو آپ مقیم ہو گئے. کم سنتن مدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوفا, پوچھ رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال وفات پر کتنے سال گزر گئے. نبی اس وقت ہم 1422 میں الان نحن فی 1422 فی رجب او جماد الاخرا فی آخر جماد الاخرا وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السنة العاشرة فی ربیع الحادی عشر فی ربیع الاول 22 اسقط منها 10 سنوات کم یبقی 12 یعنی سار علی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400